Surat al-Imran, ayat number 92. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اب یہاں سے سورت کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس میں امت مسلمہ کو دنیا میں غالب آنے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے. سب سے پہلی چیز اس میں جو دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنی من پسند چیزوں کو اللہ کے راستے میں دو. عموماً ہمیں کیا پسند ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے, اپنا سٹیٹس اچھا لگتا ہے, اپنا گیٹ اپ اچھا لگتا ہے, پھر ہمیں اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی نیند, اپنی انا, ایگو, ورک سکلز, یہ سب کچھ اللہ کے راستے پہ دینی ہے. ساری نہیں, مما. ہر ایک سوچے اس آیت کو سننے کے بعد اپنا جائزہ لیں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے. صحابہ کرام نے جب اخلاص کے ساتھ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیا تو ہر ایک اپنی چیز لے کے آ گیا. ابو طلحہ اپنا باغ لے کر آ گئے, حضرت زید اپنا گھوڑا لے کر آ گئے, حضرت عمر نے اپنے خیبر کی زمینیں اللہ کے لیے وقف کرنی چاہیں, حضرت ابن عمر اپنی لانڈی کو لے کر آ گئے. آج اس وقت میرے اور آپ کے اپنے محاسبے کا موقع ہے. جو چیز اللہ کے لیے دیں گے اللہ ہمیں اس سے زیادہ دے گا. ہم اس کو صرف لی دی پہ نہ رہیں بلکہ من پسند چیز دینے سے ہماری اس چیز کے ساتھ سنجیدگی بھی دکھتی ہے. ہم جس چیز پہ اپنی من پسند چیزیں چھوڑتے ہیں اس چیز کے اندر ہم پکے ہوتے ہیں. مثلا ہم دین کے کسی کاز میں جب اپنی پیاری چیزیں دیتے ہیں تو ہمیں اس کاز سے بھی پیار ہو جاتا ہے, ہمیں وہ چیز اپنی لگنے لگتی ہے. جب تک ہم جذبات کی قربانی نہیں دیتے ہمیں کوئی چیز اپنی نہیں لگتی. اس لیے پیسہ دینا بہت آسان ہے, لیکن پیسہ دے کر ساتھ جذباتی نسبتیں دینا یہ بہت مشکل ہے. ہم سب یہاں کوئی چھوٹی سی نیت کر سکتے ہیں, 10-5 سیکنڈ تک سوچئے. میں بھی سوچتی ہوں مجھے سب سے کیا پسند ہے اور میں اپنے رب کو کیا دے سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کل طعامک نحل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. کھانے پینے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں, البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اس اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. یہ آیت اور اسے اگلی آیت میں یہود کے دو سوالوں کا جواب ہے. پہلا سوال ان کا تورات کے اندر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں تھا, اور دوسرا سوال ان کا خانہ کعبہ کے بارے میں تھا. یہود کا خیال کیا تھا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے بنائے گی وہ بیت المقدس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان اول بیت وودی للناس للذی ببکہ. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. ہر ایک پہ اسلام کی حالت میں ایک دفعہ حج فرض ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو باوجود استطاعت کے نہ حج کرے نہ اس کا دل میں ارادہ نہ کوئی گلٹ ہو تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرے, کیونکہ ان دونوں کی شریعت میں حج نہیں تھا. اس لیے اگر ابھی تک ہم حج نہیں کر سکے تو فوراً نیت کیجئے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے. اور بہت زیادہ تکلفات میں پڑھنے کی وجہ سیدھا سادہ اگر انسان حج کرے, بعض دفعہ ہم بہت پیکیجز لینے کی شوق میں، ڈیلکس قسم کا حج کرنے میں پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی اور مجبوری آ جاتی ہے، پھر اگلے سال پہ بات پڑتی ہے۔ اس لیے پہلی فرصت میں انسان کو اپنا یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ عمرے پہ جانے کے شوقین ہوتے ہیں، اگر حج نہیں کیا تو اسباب بھی کم ہیں، تو پہلے حج کیجیے۔ اس طرح آپ کے جوان بچے، شادی نہیں ہوئی ابھی بھی، ان کو بھی حج کروائیے۔ ہمارے کلچر میں بچوں کی شادی کی فکر زیادہ ہوتی ہے ان کے حج سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی اس حکم کی پیروی کرنے سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ یعنی خود نہیں مانتے، نہ مانو، ماننے والوں کے راستوں میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانو گے تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع رہ گیا ہے، جب کہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔ ایک یہودی تھا، بوڑھا تھا، شاس بن قیس اس کا نام تھا، مسلمانوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد تو مدینہ کا رنگ ڈھنگی بدل گیا، وہ لوگ جو بات پہ بات لڑتے تھے، فرقہ واریت کے زہر میں تھے، وہ سب مل کے ایک چھت کے نیچے جمع ہو کے مسلمان ہوئے۔ تو اس کو بڑا رشک آیا۔ اس نے ایک موقع پہ دیکھا کہ کسی محفل میں مسلمان بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو اس نے ایک دوسرے شخص کو کچھ پیسہ دیا کہ جا کے اندر لڑائی کروا دو۔ وہ شخص کیا، اس نے جا کے جنگ بوعز کا قصہ چھیڑ دیا اور اس میں پہ اوس اور خزرج کی پرانی جنگ کی بات کی۔ وہ ایسی بات بڑھی کہ لوگ پچھلی باتوں میں چلے گئے اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، اور کہنے لگے ہم دوبارہ وہی جنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ حرہ نام کا ایک وادی میدان تھا، میدان نے حرہ بھی مقرر کیا کہ ہم وہاں جا کے لڑیں گے۔ قریب تھا کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی جنگ ہو جاتی، اوس اور خزرج کے نام پہ، قبائلی تعصب، ذات برادری کے نام پہ۔ بات نبی تک پہنچی، آپ وہاں گئے اور پھر آپ نے وہاں جا کے بڑا دل سوز خطبہ دیا کہ لوگ ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم لڑنے لگ گئے۔ بس اللہ کے نبی کی آواز سن کر ایسے تھا کہ سب نیند سے اٹھ کے اور سب پہ گلے ملے، اور انہوں نے دشمن کی سازش کو پہچانا۔ آج بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ دشمنوں کی ان سازشوں کو پہچانے۔ اگلی چند آیات جو ہیں، اس کے اندر ہمیں امت کی وحدانیت اور اتحاد کی بات ہے۔ اسی کو اگر پچھلی آیت سے جوڑ کے دیکھیں تو دشمنوں کا یہ ہتھیار ہے کہ امت کو توڑ دو۔ امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹنا اور چھوٹے چھوٹے گروہوں پہ باتیں کرنا اور چند چھوٹی سی باتوں کو وجہ نزاع بنا کر، فروئی باتوں کو اختلاف کا سبب بنا کر امت کو مختلف گروہوں میں بانٹنا، یہ سراسر دشمن کی سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیا حق ہے؟ اللہ سے ڈرنے کے حق جتنا ڈرے۔ یہ آیت اتری تو صحابہ کرام لرز کے کانپنے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے نبی، ہم اللہ سے اتنا تو ڈرتے ہیں ہم جتنا ڈر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا تو نہیں ڈر سکتے جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ بالآخر اس پہ آیت اتری کہ آمنت تک اللہ مستتا، تم جتنا ڈر سکتے ہو چلو اتنا ڈر لو۔ ہم بھی نایتوں کو پڑھتے ہیں اور اوپر سے گزر جاتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ تقوی مانگنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے دعاؤں میں سکھایا، اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا۔ اللہ، میں آپ سے ہدایت مانگتی ہوں، میں آپ سے تقوی مانگتی ہوں، میں آپ سے بے نیازی مانگتی ہوں۔ ان دعاؤں کو مانگیے۔ آپ دیکھیں، یہ تقوی وہ گوند ہے، وہ بونڈ ہے جو امت کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں آپ فرقہ واریت کی بات آئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہے، حبل اللہ المتین، جو آسمانوں سے لٹکائی ہوئی ہے. اس قرآن کو پکڑو, تفرقوں میں نہ پڑھو, اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے, اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بڑے ہوئے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کن علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ ایک ناسور کی طرح فرقہ واریت کو لے چکی ہے, خون نکل رہا ہے, رس رہی ہے انسانیت, اور ہم چھوٹے چھوٹے فرقوں, چھوٹی چھوٹی گروہوں پہ بات کرتے ہیں. ایک مسجد سے دوسری مسجد بن جاتی ہے, ایک امام سے کٹ کے دوسرا امام بنا, اور چلے اگر دین کی صورت میں پھیلتا تو کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن جب ایک مسجد والے دوسری مسجد کے خلاف, دوسری والے تیسری کے خلاف, ایک دین کا پڑھانے والے دوسروں کے خلاف ہوں, تو یاد رکھیے کہ امت نہیں پنپتی. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب تقویٰ نہیں ہوتا. تقویٰ کیا ہے؟ میں نے مرنا ہے, مرتے ہی قبر میں جانا ہے, میں نے وہ کرنا ہے جو میرے لیے ضروری ہے. یہ جو کرے گا وہ سیدھا دین کو مانے گا. اور ناموں پہ مرنے والے کہتے ہیں اگر ہمیں اجازت ملے گی تو ہم جائیں گے, اس جگہ کام ہوگا تو ہم جائیں گے, اس جگہ ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے, وہ کہے گا تو کریں گے, وہ کہے گا تو نہیں کریں گے. وہی کام ہماری چھت کے نیچے ہماری امبریلا میں ہو تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے, وہی کام ذرا ہم سے الگ ہو کے کوئی دوسری جگہ کرے گا تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے. کب تک رہے گا یہ سب کچھ؟ آج امت کو کتنا بانٹا. آپ سوچیے کہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے اس وقت کیا قبر میں یا حشر میں میدان محشر میں فرشتے پوچھیں گے تمہارا فرقہ کیا تھا, تمہارا مسلک کیا تھا, تم کس جماعت میں جاتے تھے, تم کس اسکول میں پڑھتے تھے. اس وقت تو ایک ہی سوچ سامنے آئے گی کہ تم مسلمان ہو کے نہیں. اللہ ایک, رسول ایک, کتاب ایک. اور کتاب کب امت فرقوں میں بٹی؟ جب ایک کتاب زندگی سے نکلی. اگر سارے اپنی کتابوں کو ہٹا کر قرآن اور سنت کو ڈائریکٹ اس کے ٹیکسٹ سے پڑھانے لگ جائیں گے سارے اختلافات ختم ہوں گے. دعا کیجئے کہ اس قرآن سے جڑ کر ہم فرقہ واریت کے زہر سے بچ سکیں. سچا دین آپ کے کام آئے گا, اور جس دین کو, جس بات کو سن کے آپ کو موت یاد آ رہی ہے نا, اللہ سے پیار ہو رہا ہے, بس وہ لے لیں. کہنے اللہ کون ہے, اس کو چھوڑ دیں, حق بات کو لیں. بعض دفعہ دین کے نام پہ بے دینی سکھائی جاتی ہے, ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں ہے, قرآن کی آیتیں ہمیں پتہ نہیں, سمجھ ہمیں نہیں آتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عربی کا لکھا ہر لفظ ہمیں دین لگتا ہے, حالانکہ اس کے اندر کئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مکہ کے حالات کتنے کٹے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہتے تھے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انفرادی معاملات میں کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر انسانی معاملات میں ان کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. آج امت مسلمہ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہے. ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ بنو. کوئی ایک کام کر رہا ہے, تم نے نہیں آتا کرنا, تم اس کے کام سے فائدہ لے لو, تم جو کام کر رہے ہو اس میں دوسرے کا ساتھ لے لو. یہ سب کریں گے تو پھر ہی امت پنپے گی. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت کو اس کا منحج سکھایا. دوسرے پارے کی پہلی آیت کے بعد اب یہ آیت ہم سب کے سامنے کوئسچن مارک ہے, اور وہ کیا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں, اور برائیوں سے روکتے رہیں. ہونے چاہیے ہر شہر میں کچھ چار چھ, نہیں, امت کا ہر فرد, ہر بندہ. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کلیننگ کا کام دیا ہے, جیسے روڈز کو صاف کی جاتا ہے نا, میدانوں کو صاف کیا جاتا ہے, سڑکوں کو صاف کیا جاتا ہے. امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارے ارد گرد ضرور خیر پھیلے گی. پہلی بات تو دیکھیں, یدعون الی الخیر. خیر کیا ہے؟ قرآن و سننا. ابن عباس کہتے ہیں کہ الخیر کیا ہے؟ القرآن و سننا. اب جب امام, آج جب دین کے نام پہ ہم قرآن سنت کی بجائے مختلف گروہوں میں کی طرف بلاتے ہیں تو خیر تو ان کے پاس ہی نہیں ہوتی. اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک انسان اپنا تعلق قرآن اور سنت سے جوڑے, پھر برائیوں کا سے روکنا اور نیکیوں کو حکم دینا. آپ دیکھیے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں, ہم ایک ایک نان مسلم ملک میں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو نہ دیکھیں, ہر ایک جہاں بیٹھ کے سن رہا ہے اپنے اس ملک میں مسلم ریشو دیکھ لے کتنے مسلم ہیں, لاکھوں کروڑوں. خیر آئی, یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر ہوا, بے دینی ختم ہوئی, زنا ختم ہوا, بدکاری ختم ہوئی, سود کا نظام ختم ہوا, قرضوں کی لعنت سے لوگ بچے. हम तो डॉलर क्रोन कमाने आए, डॉलर क्रोन कमा के चले जाएंगे दुनिया से। कल क़यामत के दिन हम में से हर एक से अल्लाह पूछेगा, जहाँ ज़मीन के जिस टुकड़े पे बैठे थे बताओ उसको साफ किया था कि नहीं। एक सच्चा मुसलमान एक इलाके से गुजर जाता है वहाँ खैर आ जाती है, क्या वहाँ रहना क्या वहाँ से गुजरना। इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी, हम दुनिया में जहाँ भी रहें अल्लाह के दीन के बुलाने, अल्लाह के दीन को फैलाने वाले बन के रहें। और उसके लिए शर्त क्या कि पहले ख़ुद सीखें। हमारे लिए तो इतने चांसेस मौजूद हैं, एक दफ़ा अल खैर सीख लें। कुरान सुन्नत कुछ अरसे की बात है, जब आपके दिल में कुरान की मोहब्बत आ जाती है, आपको बेसिक इल्म समझ आ जाता है, उसके बाद भलाई बुराई का फ़र्क खुद ही दिखने लगता है। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो याद रखिए अल्लाह हमें वाइप आउट कर देगा। अब तेज़ी से मुसलमान हटाए जाते जा रहे हैं और गैर मुस्लिमों को अल्लाह इस्लाम की दौलत दे रहा है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी। वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फलाह पाना चाहते हो तुम्हें दुनिया में भलाई करनी पड़ेगी। फलाह होती वो खैर है जिसके बाद नाकामी ना हो। दुनिया से जाओ तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो, और अगर ये ना किया तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू, एक एक लफ्ज़ को देखिए उर्दू से समझ आ रहा है। देखो उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो तफरकों में बट गए, जो मुख्तलिफ फ़िरकों में बट गए। वख्तलफ़ और इख्तलाफात में मुब्तला हो गए, कब? बेदीनी की वजह से नहीं, मिम बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि जब उनके पास रोशन दलीलें आ गईं। इल्म आने के बाद लोग भटकते हैं। आज भी आप देखिए कि फिल्में लोग सब मिलके देखते हैं, शादी ब्याह मंगनी उपटन मेहंदी सालगिरह सब मिलके करते हैं, कोई इख्तलाफ नहीं होगा। ज़रा दीन की बात आएगी कहेंगे मसलक क्या, किस मस्जिद में जाते हो, तुम किसके साथ हो, तुम किससे जुड़े हुए हो, और उसमें इख्तलाफ है। अल्लाह कहते हैं इल्म के बाद इख्तलाफ करते हैं। वलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये लोग सख्त सज़ा पाएंगे। फ़िरका वारियत की सज़ा क्या है? यौम तबयस्सु वुजूहुम वतस्वद्दु वुजूह फअम्मल्लज़ीना इस्वद्दत वुजूहुहुम, जबकि कुछ लोग सुर्ख रूह होंगे और कुछ लोगों का मुँह काला होगा। जिनका मुँह काला होगा उनसे कहा जाएगा नेमत ईमान पाने के बाद फिर तुमने काफिराना रवैया अख्तियार किया। यहाँ किस को काफिराना रवैया किया जा रहा है? उम्मत को फ़िरकों में बाँटना, तफरकों में डालना। अब देखिए दुश्मन हमें मारने को तैयार है, दुश्मन की गोली चलती है तो वो इस नाम पे नहीं चलती कि तुम सुन्नी थे वहाबी थे शिया थे या तुम हनफी थे या बरेलवी थे क्या थे, वो तो बस एक बात पे आपको मारेगा कि तुम मुसलमान थे। और हम उम्मत तोड़ तोड़ के अपनी कुव्वत को ख़त्म करें। दुश्मनों का फैलाया हुआ जाल जिसमें आज का मुसलमान आ गया, फिक्री इख्तलाफात हर दौर में थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की राय इब्ने मसूद की राय से कई मामलात पर फ़र्क थी, अबू बकर सिद्दीक की राय उम्र फारूक की राय से कई मौाक़े पे हटी, लेकिन उम्मत नहीं टूटी। इस तरह नहीं हुआ कि एक ही मस्जिद में दूसरा गया तो बाद में उसको धोना पड़ा और किसी ने जाके रफुल यदैन कर लिया तो लोग नमाज छोड़ के उसको मारने लग गए। आज जो पकड़ जो आज जुमले मुसलमान दूसरे मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं ये तो कभी ना हुए थे। अल्लाह इसको कुफरान नेमत कह रहा है। क्या था अल्लाह हमें किसी बुत परस्त के घर में पैदा करता, पूछते रहते किसी बुत को उसी पर खुश रहते। अल्लाह कहते तुम नेमत ईमान को पाकर कुफर करते हो, अच्छा तो अब इस कुफरान नेमत के बदले में अज़ाब का मज़ा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो इनको अल्लाह के दामने रहमत में जगह मिलेगी और वो हमेशा इसी हालत में रहेंगे। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैक बिलहक, ये अल्लाह ताला की इरशादात हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। हकीकत क्या है कि ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ फैलाए पेश किए जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। अब दोबारा वही बात, अब दुनिया में तुम वो बेहतरीन गिरोह हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया। करो क्या, तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। क्या मैं ये काम कर रही हूँ? कितने ईमान से अल्लाह के तक तुम हो, कल थे सहाबा कराम, आज होंगे जब इस काम को करेंगे। आज उम्मत को जोड़ने की ज़रूरत है और उम्मत जुड़ेगी जब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर होगा। और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कब होगा? जब लोग इस कुरान से जुड़ेंगे। पहले ख़ुद सीखेंगे फिर ही समझाएंगे ना। कितने मौके पे हम गलत काम करते देखते हैं लोगों को, लेकिन चुप रहते हैं। दिल चाहता है बोले लेकिन समझ नहीं आती कैसे बोले। ना कुरान की कोई आयत याद होती है, ना हदीस याद है, ना कोई हवाला याद है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ये मनसब याद करा दे। याद रखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम टूट जाएंगे, दुश्मन हमारी औलादों को ले जाएंगे। बनी इसराइल ऐसे ही नहीं डूबी, वो तब डूबी थी जब लोगों को बुराई की दावत देना छोड़ा। आपने फरमाया कि सबसे पहली बुराई जो बनी इसराइल के उलमा में आई वो ये थी कि दूसरों को बुराई से रोकते, लेकिन जब उनके कहने पर लोग ना रुकते तो ये भी उन्हीं के हम प्याला हम नवाला बन जाते। आज भी लोग कहते हैं क्या करें, फिर सब ले रहे हैं तो हमें भी लेना है सूद, सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है। आज वो भी, वो देखिए फलां मौलवी साहब भी तो ये कर रहे हैं, फलां आलिम ने भी तो ये लिया हुआ है, और नतीजा क्या है कि चंद चुने हुए लोगों को बुनियाद बनाकर लोग दूसरों को भी, दूसरे लोग भी उसी को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा न करो वरना याद रखो बहुत पकड़ होगी। वलौ आमना अहलुल किताबी लकान खैरल लहुम, ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था। कितनी हसरत है, ना ईमान लाकर किसका क्या बिगड़ा, खुद ही बिगड़े ना। आज अगर हम इस किताब की दावत को नहीं मानते, बिलफर्ज किसी वजह से कोई कुरान सीखने यहाँ नहीं आता, किसका नुकसान होगा? एक तो ना मजबूरियाँ, कुछ लोग जानते बूझते नहीं आते, नहीं आएंगे किसका नुकसान होगा? आपका, किसी का, मेरा, किसी का नहीं होगा। मैं नहीं पढ़ाने आऊँगी कि आपका नुकसान है, नहीं, मेरे से अच्छा कोई कल पढ़ा देगा आपको, मेरा नुकसान होगा। इसलिए नेकी का मौका आए, आमन्ना व सद्दकना। कुछ लोग थे जो मान गए, उन्हीं का तस्करा है। अगर चिन्ह में कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अल्लाह करे इन गैर मुस्लिमों के प्रोपेगंडों से मत डरो, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ बातें कर देंगे, कुछ इल्ज़ाम लगा देंगे, तुम्हें टेररिस्ट कह देंगे, तुम फिक्र ना करो। अगर ये तुमसे लड़ें तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, यानी ये सिर्फ बातों के करने वाले गरजते हैं, ये बरसते नहीं हैं। फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद ना मिलेगी, ये जहाँ भी पाए कि इन पर जिल्लत की मार ही पड़ी, कहीं अल्लाह के ज़िम्मे या इंसानों के ज़िम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है, ये अल्लाह के गज़ब में घिर चुके हैं, इन पर मुख्ताजी और मगलूबी मुसल्लत कर दी गई। क्यों बार बार हम यहूदों नसारा की ये बातें पढ़ते हैं कि अल्लाह का गज़ब और गुस्सा उन पर, वजह क्या? किताब को छोड़ा उन्होंने। आज उम्मत मुस्लिमा पे भी वही गज़ब है। आज आपको लगता है कि अल्लाह हमसे राज़ी है? आज आपको लगता है कि अल्लाह ताला मुसलमानों की कोई केयर कर रहा है? हज़ारों कटते हैं, कितनी दुआएं मांगी जाती हैं हरम में, कितनी तरावियां और तहज्जुदें पढ़ी जाती हैं, लेकिन साफ लग रहा है कि अल्लाह बंदों से नाराज़ है। इसलिए कि जब लोग अल्लाह के दीन को नाफिस नहीं कर पाते तो सिर्फ बातों से तो अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता। अल्लाह ताला वजह बताते हैं इनके जुर्म क्या थे, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, और ये सब कुछ इसी वजह से हुआ कि ये अल्लाह की आयात से कुफर करते रहे और उन्होंने पैगंबरों को ना हक कत्ल किया, ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का इंजाम है। हाँ लेकिन सारे ऐसे नहीं, लैसु सवान, मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयात पढ़ते हैं और इसके आगे सजदा रेज होते हैं, अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। अल्लाह का इंसाफ देखिए, किसी कौम में किसी की खूबी भी है ना तो उसको भी बयान करते हैं, ऐसे नहीं कि जिससे गुस्सा आया तो उसकी अच्छी बातों को भी बुरा किया। अहले किताब की बातों में अल्लाह कह रहे हैं ये सालेह लोग हैं, और जो नेकी भी ये करेंगे इसकी ना कदरी ना की जाएगी, यानी अगर पीछे से कुफर पे थे अब इस्लाम पे आ रहे हैं, अल्लाह इनकी कदर करेगा। अल्लाह ताला परहेजकार लोगों को खूब जानता है, रहे वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया इख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबले में इनको ना इनका माल कुछ काम आएगा ना औलाद, वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे, और जो कुछ अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में वो खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और इन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और इसे बर्बाद करके रख दे। अल्लाह ताला इन पर जुल्म नहीं करता, दर हकीकत ये है कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जो लोग हकीकत में इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी इन कोशिशों से इस्लाम को नुकसान नहीं होगा, ان کو نقصان ہوگا, ان کے مال, ان کی اولادیں ان کے کام نہیں آئیں. اور آپ تاریخ کو کھول کے دیکھیے, جو بڑے بڑے کافر سردار تھے نا, ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں. ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بہت پیارے صحابی بنے. عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین تھا, اور ان کا اس کا بیٹا عبداللہ ہی نام تھا ان کا بھی, بہترین صحابی بنے. آج بھی دیکھیے جو مسلمان دین سے دور زندگیاں بسر کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو دین کے لیے چن رہا ہے. آج بڑے جو لوگ ہیں نا, 40-45-50 کے بیٹے میں, آج وہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے ناموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی اولادوں کو اللہ قرآن سنت سے جوڑ رہا ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. جب ایک چیز ایک حد تک آگے چلی جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوسری طرف لے آتا ہے. پھر ایمان والوں کو خطاب کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا. ان آیات کو اپنے حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اشارہ مسلم اور غیر مسلم کی طرف ہے. کیوں نہ غیر مسلموں کو اپنا دوست بناؤ کہ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی تو ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے پڑا جاتا ہے, اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے وہ اس سے شدید تر. یعنی تم تو ان کا ایک جملہ سن کے پریشان ہو جاتے ہو کہ کسی نے مسلمانوں کے خلاف یہ جملہ بول دیا, ان کے دلوں میں تو اس سے بھی زیادہ بغض ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں, اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے نہیں رکھتے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ تم ان کے ویلنٹائن مناتے ہو, وہ تمہاری عید نہیں مناتے. تم کرسمس مناتے ہو, وہ تمہارے ساتھ آ کے عید کی نماز نہیں پڑھتے. تم ان کی ہالووین مناتے ہو, وہ تمہارے ساتھ رمضان کے روزے تو نہیں رکھتے. تم ان کی سالگرہ مناتے ہو, وہ تمہارے ساتھ آ کے عقیقے تو نہیں کرتے. دیکھ لیجیے, ہے نا کوئی بات کرنے والی؟ کبھی کسی غیر مسلم کو آپ نے رمضان میں روزہ رکھتے دیکھا؟ ہم کتنی جلدی ان کے ساتھ چلتے ہیں. کروا چوتھ کے روزے ہندوؤں کی رسم, مسلمان عورتیں رکھتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے. کسی ہندو کو بھی دیکھ لیجیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آج کل روزے رکھ رہا ہو. اللہ کہتے تم کود کود جاتے ہو ان کی طرف, ان کو تو تم سے کوئی محبت نہیں. تم ان کے کہنے پہ اپنے کپڑے اتار دو, انہوں نے تمہارے کہنے پہ ابائے برقعے تو نہیں پہنے. انہوں نے تو داڑیاں نہیں رکھی, انہوں نے تو اسلام کی کوئی خو نہ پائی, تم بھاگ بھاگ کے جاتے ہو. تم کیسے ہو؟ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میڈیا پہ آ کے وہ بولتے ہیں, جو بغض ان کے منہ سے اسلام کے خلاف نکلتا ہے تمہیں صاف پتہ ہے, اور تم ان سے محبتوں کی پینگیں بڑھاتے ہو. تمہارے پاس گورا آ جائے تو تمہیں سارے کالے بھول جاتے ہیں. تم ایسے سمجھتے ہو کہ جیسے غیر ملکوں میں جا کر تم شاید جنت میں پہنچ جاؤ گے, لیکن وہ تو تم سے نہیں ایسی محبت رکھتے. حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو, جبکہ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے. منہ پہ آتے ہیں تو ہائے بائے کرتے ہیں, مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. اندر جا کے تمہاری ترقی پہ روتے ہیں, منہ پہ آ کے مبارک دے دیتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ دلوں کے چھپے ہوئے رات تک کو جانتا ہے. تمہارا بھلا ہو تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے. یعنی تمہیں ذرا خیر مل جائے, کوئی نعمت ملے تو یہ بڑے ناراض ہوتے ہیں, اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, خوشی خوشی مدد کرنے آ جاتے ہیں کہ شکر ہے مسلمانوں پہ کوئی وبا پھوٹی, ہم مدد کریں. یہ چاہتے ہیں مسلمان ہمارے انڈر رہیں, ہماری جوتیاں سیدھی کرتے رہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی. غصہ آتا ہے نا جب ہم اتنی باتیں سنتے ہیں. اچھا, اتنا گرج ہے, اتنا غصہ ہے ان کے دل میں اسلام کا, تو دل کرتا پکڑو ان کو مارو. کہا نہیں, صبر کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ ہے آج کے دور میں سیکھنے والا سبق, کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوتی, بشرطے کہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈر کرو. یہ دو ہتھیار ہیں مسلمانوں کے. ہمیں F-16 نہیں بچائیں گے, ہمیں ایٹم بوم نہیں بچائے گا, نیوکلیئر بوم نہیں بچائے گا. ہمیں بچائے گا تو صبر اور تقویٰ بچائے گا. صبر کیا ہے؟ ریئیکشنری نہ بنو. وہ کوئی اسلام کے خلاف بات کریں تو تم بھی جا کے وہی کام نہ کر دو کہ واقعی ان کی بات سچ ثابت ہو جائے. نعرے نہ لگاؤ, مردہ باد کی باتیں نہ کرو, اور تب تک وہ کہ اپنی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزارو. اپنے آپ کو قرضوں میں نہ جکڑو, دنیا کے اندر ہی اپنے پاؤں پسارنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو, تقوی والی قناعت والی زندگی بسر کرو, پھر تمہیں ان کا ضرر کچھ تکلیف نہیں دے گا. اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے. کتنا واضح انداز ہے. اب آپ دیکھیں ان ساری آیات میں غیر مسلموں سے تعلقات کی بات ہے. ہم اسپیشلی جو لوگ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے کوئسچن مارکس ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, یہاں رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے, اس کو ابھی نہیں ڈسکس کریں گے, آگے انشاءاللہ سورۃ نساء کی ایک آیت میں اس پہ بات کریں گے. رہتے ہوئے کیا حد کی حد ہے, کس حد تک غیر مسلموں سے تعلق رکھیں کس تک نہ رکھیں, تو اس کو لکھ لیجئے. چار مختلف درجے ہوتے ہیں تعلقات کے. ایک تعلقات کا درجہ ہوتا ہے ولایت کا, کار سازی, جس میں آپ یہ سوچیں کہ میں اس سے مدد مانگوں وہ میرا کام کرے, یہ تو قطن جائز نہیں. حضرت عمر نے ایک موقع پہ غیر مسلم قوم سے مدد طلب کر لی تھی بارش نہ ہونے کی صورت میں, تو خواب میں ایک بدری صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا جنہوں نے یہ کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا, یعنی ابھی اللہ سے صلاۃ الاستسقاء نہیں مانگی, نماز نہیں پڑھی بارش کی, اور غیر مسلم سے مدد مانگ لی, پوری نہ پڑی اس سے بھی. آج ہم مسلمان غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, آدھے سے زیادہ مسلمان ملک تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے, مدد امداد کے کاسے لینے کے لیے تو ان کی ساری پالیسیز کو مانتے ہیں, یہ جائز نہیں. اس کے علاوہ دوسرا تعلق ہے مواسات کا, ہمدردی ہے. کوئی بیمار ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے اس غیر مسلم آگے آپ علاج کیجئے, کوئی بھوکا پڑا ہوا ہے, کوئی ننگا ہے, کوئی بیگر ہے, کوئی بھیکاری ہے, ہمدردی کیجئے. کسی غیر مسلم ملک میں کوئی آسمانی آفت آ گئی, آپ بالکل مدد کیجئے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تیسرا تعلق ہوتا ہے مدارات کا, مدارت جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, خاطر مدارت کرنا. آپ کے گھر میں کوئی نان مسلم آ گیا, پوری اچھی مدارت کیجئے, کہیں بیٹھتے ہیں اس کو بھی پوچھئے, بس میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں آپ ان کو پوچھئے, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اخلاق کے ساتھ مسلمان جیتتے ہیں دوسروں کو. چوتھا تعلق کیا ہوتا ہے معاملات کا, تیسرا یا چوتھا, چوتھا جی معاملات کا تعلق ہے, ڈیلنگس. آپ ان کے اسٹور سے چیز خرید رہے ہیں, پیسے دیتے ہیں, چیز لیتے ہیں, لے لیں, جاب کر رہے ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ چاروں معاملات اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے اگر ہمارے اسلام پہ ذات نہیں پڑتی کوئی حرج نہیں. جو چیز منع ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان سے امپریس نہ ہوں, ان کے رولز نہ فالو کر لیں, ان کی بولی بولتے بولتے اپنے اسلام کو برا نہ کہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ہم مسلمان فیئر ہوں گے, ہمارا اپنا عمل دین کے اوپر ہوگا, یقین کریں ہمارے اخلاق سے یہ لوگ متاثر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جان کے دیکھیے, اور سمامہ یمامہ کا ایک حاکم تھا سمامہ بن اسال, اپنی قوم کا سردار تھا, وہ قیدی بن کے مسجد نبوی میں آیا, اس کو ایک پتھر پلر سے باندھ دیا گیا. تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کا حال پوچھتے رہے, کیا حال ہے, کیسے ہو, رونت سے جواب دیتا, چہرہ بھی ناپ کا دیکھتا, کہا کیا چاہتے ہو, کہتا آزاد کر دو تو بہت قدر کروں گا, بہت پیسہ دوں گا, یہ وہ. تین دن کے بعد اللہ کے نبی روز یہی نصیحت کرتے کہ اس کی اچھی خاطر کرنا, یہ اپنی قوم کا سردار ہے تو اس کی اس کے مطابق عزت کرنا. تیسرے دن آپ نے کہا جاؤ اس کو آزاد کر دو, اور وہاں سے نکلا, قریب کے کسی چشمے سے غسل کر کے واپس آیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگا ان تین دنوں میں میں نے جو آپ لوگوں کے معاملات دیکھے, صحابہ کا مسجدوں میں آنا, آپ کا اور ایک امت اور ایک لیڈرشپ دیکھی, تو میں مان گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اس طرح کا رویہ اختیار کریں, ہماری ڈیلنگز ہوں, ہم ان اپنا گھر صاف کریں ان کا بھی صاف کر دیں, اپنی برف صاف کریں ان کی بھی کر دیجئے, کوئی حرج نہیں, اسمائل دیجئے, ان کے بچوں کو پیار کیجئے, کوئی بوڑھا آپ کو جاتا ہوا دکھ رہا ہے اس کے ہاتھ سے لے لیجئے, کوئی شاپنگ کر رہا ہے اس کی کارٹ ہے آپ لے لیجئے, اس طرح سے کیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا رویہ خراب رکھیں, لیے دیے رہیں اور کہیں کہ بولو بولو لا الہ الا اللہ, ایسی دعویٰ سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلقات کو صحیح رکھنا سکھا دے. اس کے بعد اب آیت نمبر 121 سے آگے کے کئی رکوع غزوہ احد کے بارے میں. غزوہ احد وہ جنگ تھی کہ جس سے غزوہ بدر کی ایک قسم کی ساکھ جو تھی وہ کم ہوئی. میں ان آیات کو پورا پڑھنے کے بعد اس پہ بات کروں گی تاکہ جو باتیں ان آیات سے کور ہو جائیں وہ ہم نہ دہرائیں, ابھی صرف ترجمے کی حد تک اکتفا کیجیے. وہ اس غدوت من اہل کا تبوی المومنین مقاعد للقتال, اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجیے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے. عمل کے نقطے نوٹ کرتے تھے, اللہ کے کاموں کے لیے صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے, हमें 9 बजे बुलाएं तब भी लेट, 12 बजे बुलाएं फिर भी लेट, हम रात 10 बजे भी बुलाएंगे फिर भी लेट आएंगे। और तरक्की याफ्ता कौमें 5 बजे अपनी जॉब पे पहुंच जाती हैं, 7 बजे बुलाएं वो तब भी वक्त पे, उनको 9 बजे बुलाएं लोग तब भी वक्त पे। ये सोचने का नुकता है। अल्लाह की मदद नामों पे नहीं आती, कामों पे आती है। फिर अपने घर वालों से उठे थे, हज़रत आयशा के घर में थे उस दिन, मनपसंद बीवी को छोड़ा अल्लाह के दीन के लिए। हमारे हमारे घर क्यों नहीं छोड़ते, हमारे बिस्तर नहीं छोड़ते, हमारे बच्चे नहीं छोड़ते, हमारी बीवियाँ हमारे शोहर नहीं छोड़ते। अल्लाह के दीन के तकाजे पूरे करने के लिए बाहर हाल निकलना पड़ेगा। और उहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे, इससे प्लानिंग की अहमियत समझ आती है। बगैर प्लानिंग के काम नहीं होता, काम करवाने वाले अगर काम करने वालों के साथ आएंगे तो काम कब होगा। स्टाफ अगर स्टूडेंट्स के साथ आने लगे, चलें इसको ऐसे कह लें कि एयर होस्टेस अगर सवारियों के साथ जहाज़ में दाखिल हों तो काम कैसे करेंगी, पायलट साहब भी आखिरी पैसेंजर के साथ जहाज़ में दाखिल हों तो काम कैसे होगा। तो इससे प्लानिंग बेहतरीन टीम वर्क सिखाया जाता है उस ग़ज़वे उहद की रोशनी में। अल्लाह ताला सारी बातें सुनता है और वह नहायत बाखबर है। यानी अल्लाह के डर से करो, किसी दूसरे को पता चले ना चले अल्लाह को पता चलता है और वही इंसान को उसका अजर भी देने वाला है। याद करो जब तुम में से 2 गिरोह बुजदिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह इनकी मदद पर मौजूद था। मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले जंगे बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि इस वक्त तो तुम बहुत कमज़ोर थे। बस दफ़ा हम आसाइशें मांगते हैं सोच में कि काम अच्छा करेंगे, और जब अच्छी जगह अच्छे माहौल मिल जाते हैं तो हम ढीले होने पड़ते हैं। अल्लाह कहते हैं याद करो कल तो बदर में तुम्हारी मदद की थी, आज क्यों ना करता। इसलिए ना हुई तुम्हारी मदद क्योंकि तुम्हारे अंदर सुस्ती आ गई। लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की ना शुक्री से बचो, उम्मीद है कि तुम अब शुक्र गुज़ार बनोगे। इस तकूल للمؤمنین لن یکفیکم، اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور وہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامردی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات، غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا۔ بہت سارے لوگ ایون غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہہ دیتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر جس میں بھی فرشتے آئے تھے، وہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں مدد اس لیے آئی کہ فرشتے اترے تھے۔ کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فرشتوں کے آنے کی وجہ سے جنگ جیتے تھے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے اللہ کو اگر اپنے دین کو فرشتوں کے ذریعے نفاذ کرنا ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام براہ راست خود ہی آ کے اسلام پھیلا جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کو اپنے دین کے نفاذ کے لیے فرشتوں کی نہیں، انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، انسانوں کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کا آنا صرف دل کی تسلی تھی۔ وما جعلہ الا بشرا، دیٹس اٹ۔ مسلمان جمے رہے، صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، فرشتوں نے بالکل مدد نہیں کی، فرشتے پیچھے تھے، اصل مدد اللہ کی تھی۔ ہاتھ ہو بندہ مومن کا تو پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، فرشتے کا ہاتھ ہو تو پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرشتوں کا آنا، لوگوں کا زیادہ دکھنا، یہ صرف ظاہری باتیں ہوتی ہیں، اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور غزوہ بدر میں مسلمان اس کا بہترین نمونہ دیکھ چکے تھے۔ اب غزوہ احد کے اندر کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، دل دکھا اور ان کی گستاہی پہ غصہ آیا۔ آپ کے منہ سے بات نکل گئی کہ ان کو کیسے ہدایت ملنی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بھی تکلیف دے دی، تو اللہ نے یہاں آ کے روک دیا۔ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اس جملے کو اور اس جملے کو جو ہمارے کلچر میں بولتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو رسول چاہے، لکھ کے دیکھیے کتنا اپوزٹ جملہ بولتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فیصلہ اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہدایت نہیں ملنی، آپ کو کس نے اختیار دیا؟ یعنی اب دیکھیے بے لاگ ہے قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اب ہدایت نہیں ملنی تو اللہ نے فوراً روک دیا، کیونکہ اسی میں بہت سارے لوگوں کو بعد میں ہدایت ملی تھی. اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. دوبارہ تذکرہ ہے سود کا. غزوہ احد میں وقتی شکست ہوئی، اس کی وجہ مال کی محبت تھی. کچھ صحابہ کرام اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے مال غنیمت کو پانے کے لیے. ابھی دل میں مال کی محبت تھی، ابھی تزکیہ کا ہوا، تبھی ایک سال تو ہوا تھا مدینہ میں آئے ہوئے، دوسرا سال شروع ہو گیا، تیسرے سال کا آغاز ہے. وقت لگتا ہے تربیت ہوتے ہوتے. جو لوگ نئے ہوتے ہیں ان کے رویے میں اور پرانے لوگوں کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے. یہاں ٹوک دیا کہ تم مال کی محبت میں چور ہو، پھر دگنے کے دگنے سود کھاتے ہو. میں سوچتی ہوں کہ سود کا معاملہ آج اتنا ایزی لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر بندہ سود لے گا، جو خود نہیں لے گا اس کے گلے میں غبار جائے گا، جیسے دھوئیں کے ذریعے فضا کا دھواں اندر جاتا ہے نا سانس میں، اس طرح سود بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کو حلال سمجھ کے کریں گے. آج یہ سارا تار آ گیا. اتنی بازی باتیں، حرام کی باتیں، یمحق اللہ الربا کی باتیں، ہمیشہ جہنم میں رہنے کی باتیں، دوبارہ ایمان کی تجدید کی باتیں، یہ چار چیزیں ہم پچھلی سورت آیت میں پڑھ چکے سورہ بقرہ کی. یہاں اضعاف و مضاعف کر کے لا تاکلوا ربا کیا. کچھ لوگوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کرنے کو منع کر رہا ہے، بس تھوڑی سی شرح لے لو تو خیر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اصل میں اس دور میں یہ طریقہ تھا، دگنے کا دگنا، دو سے چار، چار سے آٹھ، آٹھ سے سولہ تھی. اس سے یہ نہیں مطلب کہ 5% انٹرسٹ لے لو، 6 لے لو، 8 لے لو، ہاں ملٹی پلائی کر کے نہ لو، کیونکہ جو ملٹی پلائی کر کے نہیں لے سکتے اس کا تھوڑا کہاں ہوگا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ، اور نہ ڈر لگے تو سوچ لو. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی. اور کیا کرو؟ واتیوا اللہ والرسول، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اور کیا کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہو کہ جو سب کرتے ہیں مجھے بھی کرنا پڑتا ہے، تم کیوں نہیں نیکیوں کی طرف بھاگتے؟ آپ دیکھیے کہ ایک دوڑ لگی بھی ہے دنیا کی. ایک کا گھر ہے تو دوسرے کا اس سے اونچا بنے گا، ایک کی گاڑی ہے تو دوسرے کی گاڑی اس سے بڑی ہوگی. اللہ کہتے ہیں بھاگنا ہی ہے نا، تو مغفرت کی طرف بھاگو، گناہوں کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ اور بھاگنا ہی ہے تو جنت کی طرف بھاگو، دنیا کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ اس آیت کو سن کر ایک صحابی تھے عمیر بن حمام، کھجوریں کھاتے کھاتے ایک کھائی دوسری کھائی پھر پھینکی، کہنے لگے جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجوریں کھانے میں وقت لگا رہا ہوں. اور جا کے لڑے اور اس طرح سے شہید ہوئے کہ ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے. یعنی جب جنت سامنے دکھتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے. ہم سب ہائی لائٹ کر کے اس کو سوچیں کہ جنت نرد السماوات والارض، یا تو اس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے یا اس کی وقت، ویلیو، پوری زمینیں پورے آسمان دے دیے جائیں اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے تو یہ فائدے کا سودا. کتنی تڑپ ہے، صبح اٹھ کے ہائی ویز پر چلتی ہوئی گاڑیاں دیکھا کریں، ٹریفک بلاک ہوتا ہوا دیکھا کریں سٹی میں، پھر اس وقت پوچھا کریں خود سے یہ سارے کدھر بھاگ رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں. دوڑتی ہوئی فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں، اسٹاک ایکسچینج دیکھیے، بینک دیکھیے، ڈاک خانے دیکھیے، کہاں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہماری اپنی دوڑ کدھر ہے؟ صبح اٹھتے ہیں تو سونے تک بھاگ بھاگ کے تھک جاتے ہیں، جب ٹانگیں دکھیں تو پوچھا کریں یہ کس رستے میں تھکیں. ٹھیک ہے، جائز کام ہے، کھایا پیا، گھر صاف کیے، ملے، شادیوں میں گئے، لیکن اس میں کون سا عمل جنت کے لیے تھا؟ کیا ہماری ٹانگیں جنت کے راستوں پہ جاتے ہوئے تھکیں؟ کیا ہم نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اللہ کے راستوں میں لگایا کہ ہم اس میں تھکیں؟ ایسے لوگوں کی کچھ صلاحیتیں ہیں جن کو جنت چاہیے، وہ کون سے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ خود سے پوچھیں، ہم کب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ یا تو میں کوئی برا خواب آ دے، بکرا دے دو، چھترا دے دو، کوئی بیمار ہو گیا صدقہ دے دو، جاب چلی گئی ہے بیٹھ کے قرآن پڑھ لو۔ کیا جب بھی کبھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اسی قسم کا موٹیو نہیں ہوتا؟ اللہ کرے خوشیوں میں بھی دو، غموں میں بھی دو، ہر حال میں دو۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ کرنا نہیں، غصہ پی جانا۔ اس آیت کے اوپر ہماری ایک پوری ورک شاپ ہے، اینگر مینجمنٹ، میرا لے بیوٹیفائی یور سیلف کے نام پہ ایک سیریز تھی، ویب پہ ہونی چاہیے۔ بہت ڈفرینٹ اینگل سے غصے کو مینیج کرنا ہے، اگر نہیں ڈالا تو ریکویسٹ کروں گی کہ ڈال دے ویب پہ۔ اس اینگر میں، اس آیت کو ہم نے کئی ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے کروایا الحمدللہ۔ غصے والے شوہر سے کیسے ڈیل کریں، غصے والے بچوں سے کیسے ڈیل کریں، خود کو بڑا غصہ ہے اپنا غصہ کیسے پئیں، تو آپ اس کی ڈیٹیل سنیے۔ اور اسی طرح پھر غصے کے سبب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیا خوراک ہے، کیا رویے ہیں، پانچ مختلف وجوہات بتائی تھیں کہ غصہ عموماً آتا کیوں ہے ہمارے اندر۔ غصے کا تو ایک فیشن بھی آ گیا، ایک غصہ تو ہیروئن کے غصے سے ہی آ گیا ہمارے اندر، کیونکہ وہ غصے میں پیاری بڑی لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم کسی ہیروئن سے کم ہیں، ہم بھی آج غصہ کر کے دکھاتے ہیں میاں کو، اسی دن لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہیرو تو نہیں تھے، وہ تو آپ کے ماں باپ کے چنے ہوئے شوہر تھے جو انہوں نے آپ کے لیے چنے۔ تو لہٰذا فلمی دنیا سے نکل کے ریئلٹی کی لائف میں رہیں تو کافی معاملہ درست ہوتے ہیں۔ پھر والعافین عن الناس، دوسروں کے قصور کو معاف کرنا، یہ خوش رہنے کا ٹوکن ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اپنے دل سے گلٹ اور بوجھ دور کرتے ہیں تو معاف کر دیں۔ بعض لوگ کندھوں پہ بوجھ رکھتے ہیں، اس کو میں نے نہیں معاف کرنا، میں قبر کی کندھ دیواروں تک اس کو نہیں معاف کروں گا، میں مر گیا تو وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، وہ مر گیا تو میں نہیں جاؤں گا، تو نہ جائیے۔ آپ اپنے کندھوں پہ خود ہی مشکلات لے کے بیٹھے، یا بیٹھے بیٹھے کہیں میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو معاف کیا، میں نے اپنے سارے بھائی بہنوں کو معاف کیا، اور لگے آتا سسرال والوں کو بھی معاف کر دیں۔ ان کا غصہ تو ہمارا ساری زندگی، ان کا ایک ہی جرم ہے کہ ہمیں لائے کیوں تھے، ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں خوش رہے تھے، آزاد تھے، لا کے مجھے باندھ دیا۔ معافی نہ ننداس، مٹی پاؤ، درگزر کرو، خوش رہنا ہے خالی ہاتھ سویا کریں، روز رات کو سوتے ہو کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اور پھر دل سے کریں۔ اچھا بعض کہتے ہیں میں نے معاف کیا لیکن میرے سامنے نہ ہوئے۔ مجھے کسی نے پوچھا یہ سوال کہ میں نے فلاں کا سے معاف کر دیا لیکن میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو میں نے کہا آپ نے معاف نہیں کیا اصل میں، کر کے دیکھیے۔ واللہ یحب المحسنین، چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ کو محسن اچھے لگتے ہیں، نیک اچھے لگتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور جن کا حال یہ کہ اگر کوئی فخش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کے ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ دیکھیے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر اللہ یاد آ جائے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کرے، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی فخش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ خود سے پوچھیں، گناہ وہ ہے جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، پاؤں پھسل گیا، جان بوجھ کے گناہ کرنا مومن کی لسٹ میں نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے، اور ایسے باغوں میں ان کو داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد فتح غزوہ احد جب ہوئی तो थोड़ा सा दिल बुझा हुआ था, क्योंकि फतह जो होती है ना, ये और काम करने का हौसला देती है, लेकिन शिकस्त बंदे का हौसला तोड़ देती है। हौसले के साथ साथ फिर साथी भी टूटने लगते हैं। तो अल्लाह ताला तसल्लियाँ दे रहे हैं, वला तहिनु वला तहसनु वअंतुम अलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। दिल शिकस्ता न हो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस वक्त अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी है। कहाँ? गज़वे बदर में। इससे लगता है कि अल्लाह को कुफार से भी प्यार है, कि मुसलमानों अगर गज़वे उहद में थोड़ी शिकस्त हो रही है, क्या हुआ कल तक तो उनको भी लगी। ये तो ज़माने के नशेबो फरास हैं। तिल कलैया मनोदा विलुहा बैनन्नास। कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे, कभी खुशियों की बातें, कभी गम की बातें, जिन्हें हम ये तो ज़माने के नशेबो फरेज़ हैं, जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर ये वक्त इसलिए लाया गया, ये देखिए अब शिकस्त में क्या खैर छुपी हुई थी। तुम पर ये वक्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे मोमिन कौन हैं, और इन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ती के गवाह हों। कभी भी शिकस्त में से किसी ने इतना प्यारा नतीजा नहीं निकाला होगा जो अल्लाह ने निकाला। हमारी ज़िंदगियों में जब नाकामियाँ आती हैं, इज्तमाई कामों में या इनफरादी कामों में, उसके पीछे छांट होती है। पता जब होती है ना, जब आपका गुलगुला हर दिन इज्जत शोहरत, तो बहुत सारे लोग आपके साथ मिल जाते हैं, मुखलिस भी गैर मुखलिस भी, लेकिन ज़रा धचका लगे, चोट लगे, ज़रा कुर्बानी का मौका है तो सब छट के खालिस लोग रहते हैं। जंगों में अल्लाह ताला यही काम लेते थे कि जो इधर उधर के लोग थे वो छट जाए और क्रीम के लोग रहते हैं। जो लोग मुश्किल हालात में आपका साथ दे जाएं, बस उनको ना हाथ से जाने दें, और जो सिर्फ खैर के वक्त पे आपके साथ हो, उनसे बस अलग सलग ठीक है। फरमाए वाली युमखिसल्लाहुल्लज़ीन आमनु वयमहकल काफिरीन। और वो इस आजमाइश के ज़रिए से मोमिनों को लग छांट कर काफिरों की सरकूबी कर देना चाहता था। अम हसिब तुमन तदहुलुल जन्ना, क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हम सब अपने से पूछें, यही सवाल गज़वा, यही सवाल सूरत बकरा में भी हुआ था। अम हसिब तुमन तदहुलुल जन्ना, अब फिर वही सवाल है, क्योंकि जन्नत आसान नहीं, ये पत्थरों पर चल के आना है। वो शेर भी है ना कि इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशानी। जो बंदा जन्नत की तलब करता है उसको ज़रूर मुश्किलात आएंगी। अल्लाह देखना चाहता है कि ये किस तरह के लोग हैं। फरमाया हालांकि अभी तो अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जो इसकी राह में जाने लड़ाने वाले और इसकी राह इसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। और तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर उस वक्त ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने नज़र ना आई थी, लव वो तुम्हारे सामने आ गई, तुमने इसे आँखों से देख लिया। सोचने की बात है कि कैसे खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला हम सबको ये दिखाता है कि असल बात है कि जन्नत के लिए मुश्किल जानी पड़ी थी। अब देखिए कि आप लोग रोज़ा रख के कुरान सुनने के लिए आते हैं, यकीनन आपको इसमें दूर से भी आना पड़ता है और करीब से भी आना पड़ता है, कोई चल के आएगा कोई बैठ के। जब कभी मुश्किल लगे, यहाँ बैठना मुश्किल लगे, नींद आए, थकन हो, तो ये सोच लिया करें कि हम हसिब तो मन तदखुलुल जन्नत वलमयालमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदू मिनकुम। क्योंकि हमारा जिहाद तो यही है ना कुरान के साथ, हम तो दीनी जिहाद करेंगे, इल्मी जिहाद करेंगे, नाम ने तलवारें पकड़नी है, हमें कलम पकड़ने पड़ेंगे। तो जन्नत मुश्किलात में है, अल्लाह ताला ने जन्नत की कीमत मुश्किलात रखी है। एक दफ़ा सह लेंगे किसको कल याद रहनी है। आपने कोई कीमती चीज़ भी खरीदी हो जिसको देखकर इस वक्त आप खुश होते हैं, तो सोचिए ज़रा कि क्या उसकी कीमत आपको याद है? नहीं, चीज़ की कीमत एक दफ़ा दी फिर ख़त्म हो गई वो कीमत, उसके बाद बस वो चीज़ दिखती है। एक दिन होगा हम सब जन्नत में होंगे और उस दिन फिर हमें बिल्कुल याद नहीं होगा कि हम सहरियों में उठते थे, हम तहज्जुदें पढ़ते थे, हम नमाज़ें पढ़ते थे, हम किस तरह से मामला करते थे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उस जन्नत से महरूम ना करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत, और आसानियों वाली जन्नत मांगे। अल्लाह ताला से कहा करें कि अल्लाह ताला मुझे शुक्र वाली जन्नत दे, इतनी नेमतें दें मैं उन नेमतों का हक अदा करूं फिर जन्नत पाऊं। गम दुख तकलीफ़ों वाली भी जन्नत है। मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत बीच में रखी हुई है, इधर एक रास्ता और एक इधर है। इधर जो रास्ता है ना बाईं तरफ, ये मुश्किलात, आजमाइशों, तकलीफ़ों, बीमारियों का, फिर इस पर बंदा सब्र करता जाता है, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। इधर एक रास्ता है जिसमें अल्लाह की नेमतों का बंदा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, वक्त है तो उसका अच्छा इस्तेमाल, स्किल्स का इस्तेमाल, गाड़ियों का अच्छा इस्तेमाल, घरों का, औलाद का, जो हमें नेमतें मिली हैं उसको दे के अच्छा अच्छा इस्तेमाल करके अच्छे काम करें, सीधा जन्नत में आएंगे। हमें नहीं पता हमने आज जो 2-2.5 घंटे बैठ के यहाँ पढ़ा, ये नेमत अल्लाह की हमने जो इस्तेमाल की, इसने हमें अपने अगले दिन के बाकी हिस्से में किसी मुश्किल से बचा लिया। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम रुकेंगे, वक्त पूरा हो चुका है। दिल तो था कि आज हम सूरत पूरी कर पाते, लेकिन ठीक है, अभी ही आपका मेरा हल इतना नहीं होगा, और बहुत इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल हम इसका अगला हिस्सा करेंगे। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك। कोई सवाल कोई बात जो करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। शाम को 5 बजे इधर होगा इंशाल्लाह ताला दोबारा, 5 to 8 जो भी ये लेसन होता है इसी का रेपिटिशन होता है। अगर आप में से कोई फ़ायदा उठाना चाहे, किसी को बता सकें तो बता दें। ठीक है जी, अस्सलाम।